العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله عز وجل في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن ہر کے دل میں لگا دی ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا قابل صد احترام حضرات علماء کرام معزز و محترم سامعین مکرم بزرگوں سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جادے ساتھیوں میلاد مصطفیٰ و عظمت صحابہ کانفرنس کے اس عظیم الشان اجتماع سے اور اس شہر میں پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور وہ بھی اتفاقی صورت دیکھیے کہ میرے برادر مکرم حضرت مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب بھی ابھی تشریف لائے ہیں، جو میرے بعد آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے، جبکہ میں سمجھتا تھا کہ مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب کا خطاب ہو چکا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، آج اس کانفرنس میں آپ نے دو عنوان دے دیے ہیں، جبکہ ان دونوں عنوانوں میں سے ہر عنوان اپنے اندر اس قدر وسعت رکھتا ہے کہ آدمی اس عنوان کے کسی ایک حصہ کو بھی بیان کرنا شروع کر دے، پوری پوری رات گزر جائے اس ایک حصے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ بات جو ہم عرض کرتے ہیں یہ محض تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس پیغمبر اسلام کے اس موئے مبارک کی اگر تعریف کروں تو کیسے حق ادا کروں جس کا ذکر خود قرآن کے قرآن نے کیا ہے۔ میں اگر اپنے پیغمبر اسلام کے چہرہ انور کی تجلیات کو، پیغمبر اسلام کے وجود مقدس کے برکات کو آپ کے سامنے عرض کروں تو اس کا حق ادا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ چہرہ وہ ہے جس کی قسمیں آسمانوں کا رب کھاتا ہے۔ یہ مطہر و مقدس وجود وہ ہے کہ جن گلیوں سے گزرتا ہے اس کے گزرنے کی وجہ سے وہ گلیاں بھی رشک ملکوت بنتی ہیں اور رب ان گلیوں کی بھی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ تو بات وجود مقدس کی ہے، یہ تو بات موئے مبارک کی ہے جس کا تعلق پیغمبر اسلام کے جسد اطہر سے ہے، باہر سے آئی ہوئی ایک چیز ہے جو کبھی کاٹن کپاس کی صورت میں تھی تو کبھی اسے چرخے پہ کاٹا گیا، پھر وہ چلتے چلتے ایک کپڑے کی صورت اختیار کر گئی، وہ چادر یا کمبل کی صورت میں آئی، پیغمبر کے مقدس وجود پہ آئی، وہ کپڑا پیغمبر نے وجود کے اوپر اوڑا تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، وہ کملی پیغمبر کے وجود میں آئی تو رب نے کہا یا ایھا المدثر۔ میرے بھائیوں، اگر کپڑا پیغمبر کے وجود سے لگے تو رب کپڑے کا نام بھی آسمانوں سے لے، اگر چادر پیغمبر کے وجود سے لگے تو رب چادر کا ذکر بھی آسمانوں سے کرے، اور جو پیغمبر کے سینے سے سینہ ملا کر آج بھی سو رہا ہو اس کی رب کے ہاں کیا عزت و حرمت ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات طیبہ صرف آپ کے تشریف لانے کے بعد ہی دنیا کے لیے برکات و ثمرات کا ذریعہ نہیں بنی، بلکہ آپ کی آمد سے قبل چونکہ آپ نے تشریف لانا تھا، اس کائنات میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جن کا ذکر خود خدا نے قرآن میں کیا ہے،
پیغمبر اسلام نے آنا تھا اور آپ کے دامن سے غریبوں نے وابستہ ہو کر کیسر و کسرا کی سلطنتوں کو پامال کرنا تھا، پروردگار عالم نے آپ کی ولادت سے قبل آپ کے آنے کی خوشخبری اور پیشین گوئی کے طور پر اور آپ نے جس طرح نچلی قوموں کو عزت سے سرفراز کرنا تھا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے واقعہ فیل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آؤ وہ پیغمبر آ رہا ہے کہ جس کی آمد سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہاتھیوں کو مرواتا ہوں، جن کی آمد کے بعد میں مکہ کے بدوؤں سے کیسر و کسرا کو تہو والا کر کے رکھ دوں گا۔ میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں سابقہ کتابوں میں موجود ہیں۔ پہلی کتابوں میں جتنے نبی اور رسول آئے، جہاں وہ اللہ کی توحید کو اور اپنی رسالت کو بیان کیا کرتے تھے، وہاں یہ بھی کہا کرتے تھے من بعد اسمہ احمد، لوگوں رب پہ بھی ایمان رکھو، ہماری نبوت پہ بھی ایمان رکھو، ہمارے بعد آنے والے آخری نبی احمد پہ بھی ایمان رکھو۔ اگر پہلی امتوں کے لوگ رب کو تو مانتے لیکن نبیوں کو نہ مانتے تب بھی کافر کہلاتے تھے، نبیوں کو مانتے رب کو نہ مانتے تب بھی کافر تھے، اگر رب اور اپنے نبی کو مانتے ہمارے پیغمبر کو نہ مانتے تب بھی کافر تھے۔ نہیں، میں ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں، قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن کہتے ہیں پہلی کتابوں میں رب نے اپنے آخری رسول کا ذکر تو کیا ہی تھا، اپنے آخری رسول کے صحابہ کا بھی ذکر کیا تھا۔
شان صحابہ
گویا کہ میں کہوں تو بے جانا ہوگا، ابو بکر پیدا نہیں ہوئے تھے، دنیا پہ ابو بکر پر ایمان لانا لازم ہو چکا تھا۔ عمر پیدا نہیں ہوئے تھے، خطاب کے بیٹے ابھی پیغمبر کی صحبت میں نہیں آئے تھے، تو خطاب کے بیٹے عمر پہ ایمان لانا پہلی امتوں پہ لازم ہو چکا تھا کہ ان کی کتابوں میں ابو بکر عمر کا ذکر موجود تھا۔ میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کس دور میں تشریف لائے، کس ماحول میں آئے؟ مولانا حالی کہتے ہیں یہ دور بھی عجیب دور تھا، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ الزا پہ تو وہ نائلا پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ نہاب رے ظلمت میں تھا نہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر، یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑا جان بے بو قبہ صبر رحمت، ادوخا کے بتانے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوے آمنا سے ہوئے دا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں پروردگار عالم ہمیں وہ نبی عطا کیے کہ جس مقدس نبی پہ ایمان لانا سابقہ امتوں کے لیے بھی لازم تھا۔ پھر پروردگار عالم نے ہمارے نبی کو وہ صحابہ عطا کیے کہ جن صحابہ کے تذکرے پروردگار عالم نے اپنی پہلی کتابوں میں کیے ہوئے تھے۔ دوستو، ہمارے نبی صرف اس امت کے نبی نہیں ہے، ہمارے پیغمبر امام الانبیاء نبی الانبیاء بھی ہیں۔ ہمارے نبی وہ نبی ہیں جو جس طرح میرے نبی ہیں اسی طرح ابراہیم کے بھی نبی ہیں، جس طرح آپ کے نبی ہیں اس طرح موسیٰ کے بھی نبی ہیں، جس طرح اس امت کے نبی ہیں اس طرح پہلی امتوں کے بھی نبی ہیں۔ آج میں اور آپ بغیر کسی اپلیکیشن کے، بغیر کسی درخواست، بغیر کسی آرزو اور تمنا کے پیش کرنے کے اس عظیم نبی کی امت میں موجود ہیں جس پیغمبر کی شان والا کو دیکھ کر سابقہ انبیاء بھی پکار اٹھے، پروردگار عالم ہمیں نبوت نہیں چاہیے، پیغمبر اسلام کی امت میں پیدا کر دے۔ جس امت میں آنے کی دعائیں نبیوں نے مانگی، میرے بھائیوں آج اس امت کے فرد میں اور آپ ہیں۔ آج اس امت میں ہونے کی سعادت مجھے اور آپ کو حاصل ہے، اور ہمارے نبی وہ نبی ہیں جن کو کہیں فرمایا گیا ما صلاک الا کافۃ للناس، میرے پیغمبر پہلے جتنے رسول آئے ایک ایک قوم کے لیے آئے، ایک ایک علاقے کے لیے آئے، بیک وقت جہان میں الگ الگ شہروں کے لیے آئے۔ پہلے رسول آتے تھے، میں ناپ کے رقبہ دے دیتا تھا کہ اتنا شہر تمہارا ہے، اتنی زمین تمہاری ہے، اتنے حصے کو تم نے تبلیغ کرنا ہے، اس قوم کو تبلیغ کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ لیکن جب باری آمنا کے راج کی آئی، پروردگار عالم نے پیمانے توڑ دیے، رنگ و نسل کے امتیاز ختم کر کے کہا وما صلاک الا کافۃ للناس، میرے رسول آپ آئے ہو تو ساری کائنات کے لیے آئے ہو۔ اور بھی بنا کر بھی ایسے بھیجا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے نبی اس جہان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ خدا کی قسم آج جن بد اعمالیوں کا ہم شکار ہیں، آج جن بدماشیوں کے ہم مرتکب اور مبتلا ہیں، جن میں یہ وہ بد اعمالیاں اور بد کرداریاں ہیں، یہ وہ بدماشیاں ہیں، یہ وہ کرتوت ہیں کہ اگر ان کرتوتوں میں سے کوئی ایک کرتوت سابقہ امت میں ہوتا تھا تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی تھی۔ کسی قوم میں ناپ تول کی کمی آئی تو شعیب علیہ السلام کی قوم پہ آسمانوں سے آگ برسی، کسی قوم نے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا اور بدماشی کا سلسلہ شروع کیا تو پروردگار عالم نے زمین کا ٹکڑا اٹھایا اور فرشتوں سے کہا پرکھ ڈالو، اوپر سے پتھر برساؤ تاکہ انہیں پتا چلے کہ بدماشی کی سزا کیا ہوگی۔ کسی قوم نے رب کا دروازہ چھوڑ کر پتھروں کے مجسموں کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا تو حکم الہی ہوا، آسمان پانی برسا، زمین پانی کے چشمے ابال، اس پوری قوم کو غرق کر دے سوائے ان کے جن کی زمین میرے سامنے جھکتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ کس کی رحمت للعالمین کا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے شرک و کفر کی اندھیریوں میں ہم گھوم رہے ہیں؟ کس کی رحمت للعالمین کا سبب ہے کہ بدماشی و بد کرداری، جھوٹ، کس دھوکا، ناپ تول میں کمی، دنیا کی کون سی وہ خرابی ہے جو ہم میں نہیں ہے اور اس کے باوجود رب کے عذاب میں ہم مبتلا نہیں ہوتے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج اس قوم کے لیے وہ نبی آ چکا ہے جس نبی کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ میرے ساتھیوں یہ چند اہم اور ابتدائی باتیں ہیں. میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور پھر آگے چل کر سپاہ صحابہ کی جو وجہ امتیاز ہے، جو ہمارا خصوصی عنوان ہے، میں اس پر بھی سیر حاصل بحث کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات سے توجہ کی التماس ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولیے، رحمت للعالمین ہیں، تھے، ہیں، رہیں گے. اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ کی رحمت تو جانوروں کے لیے بھی ثابت ہوئی. آپ کی رحمت کا اثر بے جانوں پہ بھی ہوا. دوڑا دوڑا اونٹ آیا، صحابہ نے کہا پکڑو، اونٹ بالا ہو گیا ہے. فرمایا نہیں، چھوڑ دو، میرے پاس شکایت لے کے آیا ہے. یہ اونٹ آگے بڑھا، نبوت کے قدموں کو بوسا دیا. آپ نے اپنے کانوں کو جھکایا اور اونٹ نے کان سے منہ لگا کر کچھ باتیں کہیں. پیچھے سے اس کا مالک ڈنڈا لے کر بھاگا آ رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ یہ جانور تمہاری شکایت کرتا ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ جانور کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ تھوڑا کھلاتا ہے. اتق اللہ فی ہذہ البہائم الموجمۃ فارکبوہا صالحۃ وترکوہا صالحا. لوگوں، ان گونگے جانوروں کے بارے میں رب سے ڈرتے رہا کرو. یہ کچھ نہیں بولتے، لیکن تمہارے ظلم کی داستان کو پروردگار کی بارگاہ میں بیان ضرور کرتے ہیں. انہیں اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اور جو کام ان سے لینا ہے وہ ان کی قدرت اور وسعت سے زیادہ مت لیا کر. یہ رحمت للعالمین، آپ کی رحمت کا اثر میں نے عرض کیا کہ بے جانوں پہ ہوا. مدینہ منورہ میں ایک عورت نے آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو لکڑی کا ممبر بنوا دوں، آپ اس پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کریں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. لکڑی کا ممبر تیار ہو گیا، مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا. پیغمبر اسلام آئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے. ابھی خطبہ ارشاد ہی فرمایا تھا، ابتدا کی تھی، کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی رو رہا ہے. ہم نے دائیں بائیں دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، اور یہ آواز بڑھتی جا رہی تھی. ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بچہ ماں سے جدا ہو کے ماں کی تلاش میں رو رہا ہو. ہم نے دیکھا کہ رب کے رسول ممبر سے نیچے اترے اور ایک کھجور کے تنے پر جو خشک ہو چکا تھا، جس کے ساتھ ٹیک لگا کر پیغمبر خطبہ دیا کرتے تھے، حضور آئے اور تنے کو اپنی آغوش میں لے لیا. تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ رونے کی آواز تنے سے آ رہی تھی. حضور نے کہا ہنانا روتے کیوں ہو؟ اس تنے کا نام تھا ہنانا. آج بھی جائیں مسجد نبوی میں، اس توانہ ہنانا کے موقع پر ایک ستون موجود ہے. ہنانا کیوں روتا ہے؟ اس لکڑی کے خشک تنے نے کہا اللہ کے رسول، آپ کی جدائی برداشت نہیں ہے. آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، میں فخر کیا کرتا تھا. آج آپ ممبر پہ چلے گئے، آپ کی جدائی برداشت نہیں. فرمایا کہو تو جنت میں ساتھ مل جائے. کہا منظور ہے. حضور نے فرمایا اسے اکھاڑو، اکھاڑ کے دفن کر دو، جنت میں میرا ساتھی ہوگا. میرے بھائیوں، یہ رحمت للعالمین. آپ نے صرف سوال کیا گیا، پیغمبر اسلام ارشاد تو فرمائیے کہ رب کی توحید کو بیان کرنے کے لیے جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا، آپ کے رشتہ داروں قریبیوں نے آپ کو جھٹلایا، مکہ کے بازاروں میں آپ کے پیچھے لڑکے بھیجے، اباس لڑکے آپ کو دیوانہ اور مجنون کہا کرتے تھے، آپ پہ کنکریاں برسایا کرتے تھے، آپ نے 13 سال مصائب و آرام میں گزارے ہیں، ذرا یہ تو بتلائیے کہ سب سے زیادہ تکلیف کب آئی؟ میرے پیغمبر نے مصیبتوں میں کتنے سال گزارے؟ کتنے سال؟ 13 سال. اور 13 سال کے عرصے میں میرے محبوب کے مشن کو کتنے لوگوں نے قبول کیا؟ 150 سے لے کر 200 تک بمشکل تعداد بنتی ہے، بمشکل 150 سے لے کر 200 تک. کتنے سالوں کی محنت ہے؟ 13 سالوں کی. لیکن محبوب کبریا تو نہیں گھبرائے. آج ہم 13 دن کسی آدمی کے سامنے کوئی موقف بیان کریں اور وہ نہ مانے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ ہماری بات کیوں نہیں مانتے، لوگوں کو ہمارا موقف سمجھ کیوں نہیں آتا. میرے بھائیوں، ہمارا کام بیان کرنا ہے، اپنے موقف کی وضاحت کرنا ہے، اپنے مشن کو لوگوں تک پہنچانا ہے. مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی، میرا اور آپ کا کام تو پیغمبر کی سنت پہ عمل کر کے پہنچانا ہے. اور مصائب و آلام یہ آئیں گے اگر وہی رستہ چلتے ہو جو راستہ پیغمبر اسلام کا ہے، تو پھر 13 سالوں والی تکلیفیں بھی آئیں گی، پھر بلال کی طرح آگ پہ چلنا بھی پڑے گا، پھر خبیب کی طرح سولی پہ لٹکنا بھی پڑے گا، پھر خواب کی طرح انگاروں پہ سونا بھی پڑے گا، پھر سمیجہ کی طرح ٹکڑے کرانے بھی پڑیں گے، پھر زنجیرہ کی طرح آنکھیں نکلوانا بھی پڑیں گی، پھر ابو فقیہ کی طرح پسلیاں تڑوانا بھی پڑیں گی. یہ سب کچھ برداشت کر جاؤ گے تبھی تو پیغمبر کے صحابہ کے سپاہی کہلاؤ گے. کہلاؤ صحابہ کے سپاہی، اور سیج پھولوں کے مل جائیں، بنو صحابہ کے سپاہی، زندگی ایئر کنڈیشنوں میں گزر جائے. کہلاؤ صحابہ کے سپاہی، ہتھ کڑی نہ لگے. کہلاؤ صحابہ کے سپاہی، مصیبت کے منہ میں نہ جاؤ. سوچو تمہارا راستہ وہ راستہ نہیں ہے جو صحابہ کا راستہ تھا. مولانا حق نواز شہید نے فرمایا تھا، ہمارا راستہ کانٹوں کا راستہ ہے، پھولوں کی سیج نہیں. ہماری راہیں جیلوں میں جاتی ہیں، ہماری راہیں ہتکڑیوں اور بیڑیوں کی طرف جاتی ہیں، اور دنیاوی طور پہ ہمارا انجام گولیوں کی صورت میں چھلنی ہونا ہے. یہ راستہ قبول ہے تو چلے آؤ کہ یہ بلال کا راستہ ہے. اگر یہ راستہ منظور نہیں تو پھر بلال اور مکہ کے اس مظلوم خبیب کا راستہ یہ نہیں جس راہ پہ تم جا رہے ہو. جس راہ پہ صحابہ گزرے وہ تکلیفوں کا راستہ ہے، جس راستے میں رب کے رسول گزرے وہ تکلیفوں کا راستہ ہے. آؤ تکلیفیں برداشت کرو اور مسکراؤ کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے، میں اسی راستے پہ گامزن ہوں جو صحابہ کا راستہ ہے. میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، میں اپنی بات کی ابھی بنیاد ڈال رہا، بلکہ اگر صحیح کہو تو میں اپنی اصل بات کا آغاز ابھی کرنے لگا. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب، اگر وہ صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، اگر وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اگر وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، تو وہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں، اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. آپ چھوڑیں ان کو، کوئی بات نہیں، اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، اپنی زبان خراب کرتے ہیں، اپنا انجام خراب کرتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے جواب دینے کی؟ اور پھر ہمیں واقعات سنائے جاتے ہیں، کہا جاتے حضور کو دیکھو کہ سب سے زیادہ مار طائفہ نے کھائی. جب فرشتوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول اجازت دیجئے پہاڑوں کے دامن میں لا کر پیس دیں، اجازت مرمت فرمائیے کہ بارش برسا کر سیلاب میں بہا دیں، اجازت دیجئے کہ آگ برسا کر بھسم کر ڈالیں، پیغمبر نے فرمایا تھا میں اس قوم کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا. یہ دلیل ہمیں دی جاتی ہے کہ دیکھو حضور نے بھی تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا نا، اس لیے جنہوں نے حضور پہ ظلم کیا حضور نے تو ان کو معاف کر دیا. آپ جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں چھوڑے ان کو, ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. اور پھر یہ بھی بتلایا جاتا ہے اور وہ پیغمبر اسلام کی سیرت کا ایک حصہ ہے کہ جس نے بد دعائیں دی آپ نے ان کے حق میں دعائیں مانگی, جس نے کانٹے بچھائے وہ بیمار ہوئی تو عیادت کی, جس نے گالیاں دی اس کا بوجھ اٹھا کے سر پہ رکھا, اور جس نے ہر موقع پہ پیغمبر اسلام کو دھوکہ دیا منافقت کی حد کر دی وہ مرا تو پیغمبر نے اپنا قمیض اتار کے کفن کے لیے دے دیا. یہ رحمت للعالمین ہے, یہ عفو و درگزر حلم و بردباری کی اعلی مثال ہے, یہ سب ہمارے سامنے ہے. لیکن میرے بھائیوں جب میں سیرت پیغمبر کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں اس وقت حیران ہو جاتا ہوں کہ وہی اللہ کے رسول جو طائفہ کی بستی میں ظلم سہتے ہیں بد دعا نہیں کرتے, وہی پروردگار عالم کے پیغمبر جو چہرے انور پہ کوڑا برداشت کرتے ہیں مگر عیادت کرنے چلے جاتے ہیں, وہی رب کے رسول جو ابن عبی کے لیے قمیض کفن کے طور پہ دیتے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہاں ہاں اسی رحمت للعالمین کے آگے ایک جنازہ لایا گیا, عرض کیا گیا اللہ کے رسول جنازہ پڑھا دیجئے, ترمذی شریف کو اٹھا کر دیکھو حضور نے فرمایا یہ کس کی جنازہ ہے, جواب دیا کہ فلاں فوت ہو گیا ہے, پیغمبری کے جسدے پیغمبری کے چہرے پہ غصے کے آثار آئے, فرمایا اس کو لے جاؤ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں. عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ تو کلمہ گو ہے, یہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے, یہ تو آپ کے ساتھ حج کرنے والا ہے, یہ تو آپ کے ساتھ روزہ رکھنے والا ہے, آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو پیغمبر کے لبوں سے یہ بات نکلی, فرمایا اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے, جس کے دل میں عثمان کا بغض ہوگا میں رب کے رسول اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. بولیے بولیے, پیغمبر اسلام نے عثمان کے دشمن کا جنازہ پڑھایا؟ زور سے پڑھایا. پیغمبر خدا اس شخص کے جنازہ پڑھانے سے انکار کرے جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو, اور عثمان بھی وہ جس کے دامن میں یکے بعد دیگرے پیغمبر کی دو بیٹیاں آئیں, عثمان بھی وہ کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا عثمان میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی, بعد راتوں میں میرے پاس 100 بیٹی ہوتی, ایک فوت ہوتی دوسری نگاہ میں دیتا, وہ فوت ہوتی تیسری نگاہ میں دیتا, میں اللہ کے رسول 100 کی 100 بیٹی تیرے نگاہ میں دیتا چلا جاتا کہ تجھ سے بہتر دماد کوئی نہیں ہے, مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں ہے. جنازہ پڑھایا؟ بولیے جنازہ پڑھایا. جس دل میں عثمان کا بغض تھا پیغمبر نے جنازہ نہیں پڑھایا, اور اعلان کر دیا میری اتباع کرنے والوں, میری امت کہلانے والوں, میں آج اعلان کرتا ہوں جس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہوگا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. میرے بھائیوں حضور نے ابن عبی کا جنازہ پڑھا دیا تھا, پیغمبر نے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا, سگے چچا کے قاتل واشی کو کہا آنکھوں کے سامنے لایا کرو کہ چاچا یاد آتے لیکن معاف تجھے بھی کرتا ہوں, پیغمبر نے چاچا کے قاتل کو معاف کر دیا, عثمان کے دشمن کو معاف نہیں کیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں 14 سجدہ قبل رب کے رسول عثمان کے دشمن کی جنازہ نہ پڑھائے, اور تو اس خمینی کا جنازہ پڑھنے کے لیے چلا جائے, اور جو خمینی اعلان کرتے کہ میں اس رب کو رب نہیں مانتا جس رب نے عثمان جیسے بدماشوں کو حکومت دی.
آج تم اس بدماش کا جنازہ پڑھنے جاتے ہو جو کہتے ہیں کہ میں اس رب کو بھی نہیں مانتا جس رب نے عثمان جیسے بدماش کو حکومت دی. حضرت عثمان کے بارے میں چپا ملوچہ دو گالیاں خمینی کشف اسرار میں تحریر کرے اور تم اس کی جنازہ پڑھاؤ, جنازہ کی نماز پڑھو, اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کرو, اس کی قبر پہ جا کے پھولوں کی چادر چڑھاؤ. تم کس منہ سے اپنے آپ کو پیغمبر کی امت کہتے ہو؟ تم کس منہ سے اس کے رسول کا دعویٰ کرتے ہو؟ تمہارے رائے جدا ہے, میرے پیغمبر کا راستہ جدا ہے. اگر تم میں ایمان کی کوئی رتی ہوتی تو عثمان کے دشمن کا جنازہ نہ پڑھتے, اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ, اس کی قبر پہ پھولوں کی چادر, بجائے اس کے کہ تم یہ کچھ کر چکے ہو چلو پھر بھی قابل معاخذہ نہ تھا, بلکہ جا کر بکواس کرتے ہو کہ خمینی کی تعلیمات مینارہ نور ہے. تم نے کس کی تعلیمات کو مینارہ نور کہا ہے؟ اس کی تعلیمات کو جو اپنی کتاب کشف اسرار میں کہتا ہے کہ اس کائنات میں جتنے رسول آئے سب کے سب ناکام ہو گئے. جو حوالہ یہ حوالہ جو میں نے عرض کیا ہے, یہ کشف اسرار میں نہیں, اتحاد و یکجہت خمینی کی نظر میں اس کتاب کا حوالہ ہے. کشف اسرار میں تو یہ بکتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے جتنے صحابہ تھے یہ سب دولت حکومت ریاست کے حصول کے لیے پیغمبر کے گرد جمع ہوئے تھے, پارٹی بندی کیا کرتے تھے کہ ہم پیغمبر کے بعد حکومت و اقتدار پہ قبضہ کیسے کریں. ان کے دل میں ایمان و تقوی کا کوئی حصہ نہیں تھا. اسی پہ بس نہیں میرے بھائیو, آج تم کہتے ہو نواز شریف تم خمینی کو کافر نہیں کہنے دیتے, اسحاق خان تم خمینی کو کافر نہیں کہنے دیتے, تو ہم صحابہ کو کافر نہیں کہنے دیتے.
منکرین صحابہ
میرے بھائیو حکمرانوں, اگر خمینی کو کافر کہنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو صحابہ کو کافر کہنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تیری جدی پسند میری جدا پسند, تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند, تجھے خمینی پسند مجھے عمر پسند, تجھے ایرانی پسند مجھے پیغمبر کے صحابہ پسند. تم جاؤ خمینی کی قبر کو چاٹو اور دعا کرو خال کے کائنات تمہارا اثر بھی خمینی جیسا کرے. جس طرح خمینی مرا اس کی لاش ننگی ہو کے چارپائی سے گری, لوگ اس خبیث کی لاش پہ چڑھے اس کو پاؤں سے روندا, دعا مانگو کہ خدا تمہارا انجام بھی ایسا کرے. میرے بھائیو آپ کو یہ حقیقت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ نواز شریف نے ایران کے دورے کا پروگرام بنایا, ایران والوں نے کہا ہمارے پاس آ رہے ہو تو کچھ تحفہ لے کر آؤ. نواز شریف نے سوچا کہ کیا تحفہ لے جاؤں, اس نے اسحار قاسمی کو قتل کرا کے اسحار قاسمی کا گلا اسحار کا سر پیش کر کے تحفے میں لے گیا. باری آئی میرے برادر عزیز کے بقول پاکستان کے گھنٹہ گھر کی, اس کو بھی جانے کا شوق ہوا, اس کو بھی جانے کا شوق ہوا. انہوں نے کہا کیا لاؤ گے؟ اس نے کہا بتلاؤ کیا لاؤں. انہوں نے کہا کچھ لاؤ. اسحاق خان جانے لگا تو جنگ کے پانچ علماء کا سر لے کر گیا ہے. اگر تم سنیوں کے دوست ہوتے, اگر تمہارے دل میں ایک ذرہ بھی ہماری محبت ہوتی, اگر تم سنیوں کے وفادار ہوتے تو اسار القاسمی کے قتل کے بعد تم ایران کا دورہ منسوخ کر دیتے. اگر تم سنیوں سے مخلص ہوتے تو تم جنگ کے پانچ علماء کے قتل کے بعد ایران کا دورہ ختم کر دیتے. لیکن تم نے دورہ ختم کرنے کی بجائے پانچ علماء شہید ہوئے. رات کو بم کے دھماکے نے پانچ کارکن شہید ہوئے. صدر وزیر اعظم کی زبان ٹوٹ جائے اگر تعزیت کے دو لفظ کہے. تم سے بڑا کائنات میں سنیت کا کوئی دشمن نہیں ہے. ظالموں, انڈیا کا راجیو مر جائے تم تعزیتی بیان دیتے ہو, ایکسیڈنٹ ہو جائے تم تعزیتی بیان دیتے ہو. ہمارے علماء شہید ہو گئے, ہمارے کارکنوں کے پرخچے اڑ گئے, تمہاری زبان ٹوٹ گئی کہ تم دو لفظ نہ بول سکے. ہم نے کہا ہمارے قاتل ایرانی گواستے ہیں اور تم ایران کی یاترا کرنے کے لیے چلے گئے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں سنیت کا قائدت نہیں ہے. تم خمینی کے پاتو گنڈے ہو اور خمینی لاشت کافر تھا. اگر تم خمینی کو کافر نہیں کہتے تو میں تمہیں بھی کافر کہتا. نواز شریف, نواز شریف, نواز شریف, تمہارے پاس جب یہ رپورٹ پہنچے تو غصے میں مت آنا, بلکہ اپنے بھائی نواز شریف سے کہہ دینا کہ جو فتویٰ اعظم طارق نے سنایا ہے کہ جو شیعوں کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے, یہ فتویٰ تمہارے امام احمد رضا خان کا ہے. یہ فتویٰ میرا نہیں, یہ حق نواز شہید کا نہیں, یہ اس انسان کا فتویٰ ہے جن کے بارے میں نواز شریف کی رگ حمیت پھڑکی ہے کہ جناب مولانا احمد رضا خان کے خلاف چونکہ کتاب لکھی گئی ہے, جو اس کتاب کا جواب دے گا میں اس پہ ایوارڈ لکھوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں مولانا احمد رضا خان سے قریبی تعلق ہے. تم ہماری بات مت مانو, تم مولانا احمد رضا خان کی بات مان لو. تم ان کے فتویٰ کے مطابق خمینی کو اپنے پیر و مرشد قبلہ تابا ماننے کی وجہ سے کافر. خمینی کون؟ خمینی وہ جو کتاب کشف اسرار میں لکھتا ہے, کہتے ہیں میں ابوبکر عمر کو حضرت عمر کا تو نام لے کر کہتا ہے, کہتے ہیں میں انہیں کافر اور زندیق سمجھتا ہوں. میرے بھائیو, آج میں خمینی کو کافر کہوں, حکومت کو تکلیف ہوتی ہے. تم بتلاؤ, جب خمینی نے ابوبکر عمر کو کافر کہا تھا تو روزہ رسول میں پیغمبر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ تم خمینی کی قبر کی یاترا کرتے ہو, تم پاکستان میں خمینی کی توہین برداشت نہیں کرتے ہو, تو ہم اس دنیا میں صحابہ کی توہین برداشت نہیں کریں گے. کہتے ہیں جی کافر کو کافر کہنے, مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے. یہ پچھلے دنوں کہا تھا نا, ہم نے انہی دنوں میں کہا تھا, لوہار کے بیٹے مفتی کب سے بن گئے ہو؟ بہت اچھے. لوہا کوٹتے کوٹتے کرسی اقتدار پہ پہنچ جانا آسان ہے، مفتی بننا مشکل ہے. کون مسلمان؟ شیعہ مسلمان کہاں سے؟ کلمے سے مسلمان. جی ادان ملتی ہے نماز سے مسلمان، تیری ان کی نماز ملتی ہے قرآن سے مسلمان، تیرا ان کا قرآن ملتا ہے. حج سے مسلمان، تیرا ان کا حج ملتا ہے. تقیہ سے مسلمان، تیری صداقت ان کا چلن ملتا ہے. متا سے مسلمان، تیری پاک دامنی ان کی بدماشی ملتی ہے. کس چیز سے مسلمان ہے میرے بھائی؟ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لحاظ سے ہم یہ فتویٰ مان بھی لیتے ہیں کہ مسلمانوں تاکہ تمہارا ایمان بچ جائے، اور اگر تم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو تمہیں کافر کہنے سے مجھے کون روک سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میں نے بات کہاں سے اٹھائی؟ رحمت للعالمین جنہوں نے اپنے دشمن کے حق میں کہا، کہا ایسا سب سے زیادہ ظلم تیرے سارے نامدار رب کے رسول پہ طائفہ کی بستی میں ہوا تھا، جب طائفہ کے لوگوں نے، وہاں کے سرداروں نے میری بات سننے سے انکار کر دیا، جب طائفہ کے لوگوں نے میری بات نہ سنی مجھے دھکے دے دیے، اور طائفہ کے آواز لوگوں کو میرے پیچھے لگایا، وہ راشا مجھے پتھر مارتے تھے، میں کبھی کبھی زخموں سے چور ہو کے تھک کے بیٹھ جاتا تھا، وہ بدماش میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کے کڑا کر کے کہتے تھے چلو چلو ہم تمہیں سستانے بھی نہیں دیتے. ایسا میرے جسم سے خون نکلا، میری نالائن بھر گئی، رب کے فرشتوں نے کہا بد دعا کرو، میں نے کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. جس پیغمبر نے پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دی، کوڑا کرکٹ سر پہ جھیل کے بھی بد دعا نہیں دی، آو وہی پیغمبر ہے جس کے مبارک لبوں سے یہ بات نکلی، اذا رأيتم الذين يسبون صحابی، میری امت کے لوگوں جب تم ان جماعت کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، جو میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہوں. یہ کس کی حدیث ہے؟ جناب رسول مقبول صلی اللہ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نواز شریف یہ میری بات نہیں، یہ اشار کی بات نہیں، یہ حق نواز شہید کی بات نہیں، یہ فرمان میرے اور تیرے نبی کہے. میرے پیغمبر نے فرمایا جب تم اس جماعت کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالی دیتی ہے، میرے صحابہ پہ سب تبرع کرتی ہے، فقولو تم پہ لازم ہے کہ تم بول اٹھو لعنت اللہ علی شرکم، اور تمہاری بدماشی پہ رب کی لعنت ہو. لوگ کہتے ہیں یہ لعنت لعنت کا نعرہ کہاں سے آیا؟ 14 صدیاں پیچھے جاؤ، مدینہ سے آیا ہے یہ لعنت کا نعرہ، سپاہ صحابہ نہیں لائی، یہ 14 صدیاں قبل پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے. تمہیں اس شخص پہ لعنت کرتے ہوئے شرم آتی ہے جو پیغمبر کی جماعت پہ لعنت کرنا عبادت سمجھتا ہے؟ تم اس پہ لعنت کیوں نہیں کرتے ہو جو صحابہ پہ تبرع کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، علماء کرام سے پوچھو، اور علماء کرام سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان سے نہیں جو آئے بیٹھے ہیں، ان سے کہتا ہوں جو رائے روکتے ہیں، اٹھاؤ پیغمبر کا فرمان، اذا دارت الفتن اویل بلا سبت صحابی، جب فتنے عام ہو جائے، بدتیں پھیلنے لگ جائے، میرے صحابہ کو گالی دی جانے لگے، ہر عالم کے لیے لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کر دے. ومن لم يفعل، فتنے عام ہو گئے، بدتیں پھیل گئیں، صحابہ پہ گالی سب تبرع شروع ہو گیا، لیکن عالم دین کی زبان نہیں کھلتی، وہ علم پیغمبر کا اظہار نہیں کرتا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین، تو پھر پیغمبری ارشاد فرماتی ہے کہ اس عالم پہ بھی رب کی لعنت ہو، فرشتوں کی ہو، سب انسانوں کی ہو. یہ لعنت کس پہ ہو رہی ہے؟ جو صحابہ کے دشمن کے خلاف زبان نہ کھولے، جو صحابہ کے دشمن کا نوٹس نہ دے. میرے بھائیو، صحابہ کے دشمن کا نوٹس پیغمبر نے لیا؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم، صحابہ کے دشمن کا نوٹس تو خدا نے خود لیا ہے. آسمانوں کے خدا سے پوچھو، جب بات تیرے پیغمبر کے صحابہ کی آئی تو تیرا انداز کیا تھا؟ رحمان و رحیم، تو ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، بدماشی دیکھتا ہے، عذاب نازل نہیں کرتا، برائی دیکھتا ہے، عذاب نہیں بھیجتا، لوگ تجھے گالیاں دیتے ہیں تو جواب نہیں دیتا، لیکن جب بات محبوب کے جانساروں کی آئی تو خدا نے کہا میں بھی خاموش نہیں رہتا، میں بھی خاموش نہیں رہتا. کیوں؟ میں کیسے خاموش رہوں؟ آج بات ان کی آئی ہے جن کے بارے میں رب کہتے ہیں میں خود کہہ چکا تھا، ان کے دلوں کا تو میں نے امتحان لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. میرے پیغمبر، یہ صحابہ تیرے ہیں، یہ شاگرد تیرے ہیں، لیکن ان کا ممتحن میں ہوں، ان کا امتحان میں رب نے لیا ہے. میں رب نے ان کے دلوں کو ٹٹولا، میں رب نے تیرے صحابہ کے دلوں کو پرکھا کہ میں دیکھوں ان دلوں میں دنیا کی دولت کی شہرت کی حکومت کی کوئی محبت تو نہیں. یا اللہ، پھر کیا ہوا؟ تو علیم بذات الصدور ہے، تو علام الغیوب ہے، تو سب حقیقتوں کو جانتے ہیں. پروردگار عالم نے کہا میرے محبوب خوش ہو جاؤ، تمہاری محنت ٹھکانے لگی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا. تیرے صحابہ پکے مومن ہیں، تیرے صحابہ اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں. اولئک هم الفائزون، یہ فوز و فلاح حاصل کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا جب بات صحابہ پہ آئی تو رب بھی خاموش. بولیے بولیے، رب بھی خاموش؟ حضور خاموش ہوئے؟ آپ نے تو کہا لعنت کرو جو میرے صحابہ پہ گالی دے. رب نے کیا کہا؟ آئیے بارگاہ خداوندی میں عرض کیجئے، پروردگار عالم، تو کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو جو تیری پیغمبر کی جماعت کو گالی دیں؟ رب اعلان کرتے، اٹھاؤ قرآن، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ لو، دوسرے کو شروع کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا. بات منافقوں کی چلی، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر سے کہے ہم تو مومن ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں سے کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں. تم بھی سنی، ہم شیعہ سنی بھائی بنے، ہم تمہارے بھائی. قرآن کہتے ہیں مت دھوکہ کھانا، جھوٹ بولتے ہیں جب اپنی وادیوں میں تنہا ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں دیکھا کیسے بے وقوف بنایا، دیکھا کیسے الو بنایا، ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں. اور رب نے منافقوں کی منافقت کو ظاہر کرنے کا ایک ضابطہ دیا، کہا میرے پیغمبر جب نماز کی باری آئی تو منافق بھی نماز میں شامل ہو گیا، جب روزے کی باری آئی منافق بھی پیٹ سوکھا ہوا، لبوں پہ پپڑی جمی ہوئی، آ کے کہنے لگا کہ میں بھی روزے سے ہوں، تبھی تو میرا پیٹ سوکھا ہے، تبھی تو میرے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں. جب بات حج کی آئی تو منافق بھی چل پڑا، جب بات جہاد کی آئی منافق بھی شامل ہو گیا. پروردگار عالم کوئی ایسا ضابطہ دے دے کہ منافق کی منافقت کھل کے رہ جائے. اللہ نے فرمایا، پھر ضابطہ دے رہا، بلائیے منافقوں کو آگے. منافقوں، آمینو کما آمن الناس، ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے. منافقوں سے کیا کہا؟ ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں. جب صحابہ کی باری آئی منافقت تل ملا کے رہ گئی،
جب صحابہ کی باری آئی منافقت اپنے اوپر ایمان کا جھوٹا پردہ نہ آ سکی اس کے دل کا غیظ و غضب زوال کے ذریعے سے ظاہر ہوا. اس نے کہا المومن کما من الصفا, ہم ایمان لائے ویسا جیسا یہ بے وقوف لائے. آئیے آئیے, پیغمبر کی زندگی میں وحی نازل ہو رہی تھی, میرے پروردگار عالم کے رسول ابھی بحیات تھے, حیات میں تھے, ابھی زندہ تھے, اور منافقوں نے کہا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان نہیں لائیں گے. منافقوں نے صحابہ کو کیا کہا, کیا کہا, بولیے بولیے, بے وقوف کہا. تبرہ ہو گیا نا, صحابہ کی توہین ہو گئی نا, بے وقوف کہہ دیا. حالانکہ ہمارے ہاں بے وقوف کا لفظ کوئی اتنا عیب کا نہیں ہے, چلو یہ تو بے وقوف ہے, یہ تو پاگل ہے, کہہ دیتے ہیں نا. اتنی چھوٹی سی بات بے وقوف, رب کو یہ بھی برداشت نہ ہوئی, فوراً وحی الہی نازل ہوئی, میرے پیغمبر کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں اللہ ان مصطفیٰ, میں رب اعلان کرتا ہوں کہ تم سے بڑا بدترین بے وقوف کوئی نہیں ہے. تم سب سے زیادہ بدترین, جس نے صحابہ کو کہا رب نے کیا کہا کہ یہ بدترین بے وقوف ہیں. جو صحابہ کو کہے وہ بدترین, جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود بدترین بے وقوف ہے. جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود, جو صحابہ کو ظالم کہے وہ خود, جو صحابہ کو غاصب کہے وہ خود, جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود, جو صحابہ کو مرتد کہے وہ خود, جو صحابہ کو زندیق کہے وہ خود. ضابطہ قرآن نے دیا ہے اور آج اس کو بیان میں کرتا ہوں. اگر خمینی نے فاروق اعظم کو کافر زندیق کہا ہے تو رب کا قرآن اعلان کرتے وہ خمینی کائنات کا بدترین کافر ہے, بدترین زندیق ہے. میرے بھائیوں, بات صحابہ سے آگے بڑھ گئی, ایک قدم شیطنت شیعت منافقت نے آگ بڑھایا. پہلے تو ان لوگوں پہ تبرہ کیا جو پیغمبر کے ساتھی تھے, جب حوصلے بڑھ گئے نواز شریف, جب تیری حکومت کی سرپرستی ملی تو یہ رافضیت پیغمبر کے گھر میں داخل ہو گئی, یہ رافضیت پیغمبر کی ازواج تک پہنچی. سنیو, صحابہ پہ تبرے کا جواب اگر تم نے دے دیا ہوتا تو رافضیت پیغمبر کے گھر میں داخل ہونے کا سوچ بھی نہ سکتی. آج رافضیت کہاں تک آگے چلی گئی, یہ کتاب آج سے صرف 3 ماہ قبل لاہور سے پنجاب کے دارالخلافہ وائی کی وزارت الجھا کے بعد نواز شریف کے پڑوس سے جامعہ المنتظر کا وائس پرنسپل غلام حسین نجفی 3 مہینے قبل یہ کتاب شائع کرتا ہے. کتاب کے 250 پہ یہ لکھتے کہتے جب کوئی شخص ایشا سے حضور کے غسل جنابت کا مسئلہ پوچھتا تھا تو ایشا کب کپڑے اتار کے لیٹ جایا کرتی تھی. سنیو سنیو, اگر تم میں غیرت ہوتی اور اگر تم نے شجت کا نوٹ لیا ہوتا, اگر تم نے آپ شجت کا گریبان پکڑا ہوتا اور آپ شجت پیغمبر کے گھر میں داخل نہ ہوتی. میرے بھائیو, راف شجت کہاں تک چلی گئی, راف شجت پیغمبر کے لباس تک پہنچی. ازواج مطہرات کون ہے
جنہیں قرآن کہتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، او ایسا کون ہے ایسا پیغمبر کا لباس ہے ایسا پیغمبر کی دستار ہے، او تم نے رافض عزت کا گلا پکڑا ہوتا تو یہ رافض عزت پیغمبر کے دامن تک نہ پہنچتی۔ اور ہم زندہ پروردگار عالم تو ہمیں مات دے دے یا اس کام کو حرکت دے، آئے مدینہ پیغمبر سے روضہ رسول سے پیغمبر کی تڑپتی ہوئی روح کی آواز سنو، سنجو کہا ہو میرے لباس کو معاف نہیں کیا گیا۔ تمہیں آواز نہیں سنتی تو گریبان میں جھانک کے دیکھو، اور پیغمبر کا سرس روزہ تمہیں پوچھ پوچھ کے کیا ہے اور تمہیں تڑپ تڑپ کے دعوت دیتے، بتلا اس روزہ کی مالکا کا کیا قصور تھا؟ سوچو سوچو سوچو، سنیا سنیو سنیو، سوچو تو صحیح اس رسول کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جس رسول کو قرآن نے کہا عزیز سنا رہی مانی تم، اور تم پہ مصیبت آئے رسول طرف اٹھتا ہے اور پیغمبر کی گھر پہ بات آ گئی، بات پیغمبر کے لباس پہ پہنچی ہے اور بات پیغمبر کے بستر پہ پہنچی، سنیو بات تمہاری ماں تک بات میری ماں تک پہنچ گئی، آئے آج ماں پہ بات پہنچ گئی، تم تس سمس نہیں ہوتے ہو اکلواس کے اس دور میں سوچ کے ہے یا ماں کی ممتا کے لیے کس جاؤ یا اس قوم کو واسطے جہنم کا ڈالو۔ اے اللہ تجھے ساری قدرت حاصل ہے، تو میری آواز پیغمبر کے روضہ میں رسول عربی کو پہنچا دے، تو میری بات امی عائشہ تک پہنچا دے، امی تیری عزت کے لیے تیرے ناموس تیری امانت کے اعلی شرافت کے لیے تیری صداقت کے لیے سبا صحابہ کا ایک ایک رضاکار جان قربان کر دے گا لیکن تیری عزت پہ حملہ نہیں ہونے دے گا۔ اے کاش یہ آسمان ٹوٹ گیا ہوتا، اے کاش یہ زمین پھٹ گئی ہوتی، سنیو وہ لوگ جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں بستر لگائے ہوئے ہیں، آج بھی جو پیغمبر کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، یہ کائنات کا کالا کافر وائی تیری وزارت اولیاء میں، نواز شریف تیرے پڑوس میں رہنے والا، تیرے پڑوس میں رہنے والا، تیرے اقتدار کے تیری حکومت کے دور میں کتاب کے 250 صفحے میں لکھتے کہتے ابو بکر عمر عثمان کا نام اپنی پیشاب کی جگہ پہ لکھو تمہیں فائدہ ہوگا۔
سیادہ
اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر کوئی بکواس ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی تبرہ؟ اس سے بڑھ کر میرے پیغمبر کے دل کو دکھانے والی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو پیغمبر کا غلام کہلانے والوں، میرے پیغمبر کے دل پہ چلا چل گیا ہے اور میرے پیغمبر کا روزہ ہل کے رہ گیا ہے. آؤ غلام یہ رسول کا طاق ڈالو، اس قوم کو تحس تحس کر دو جو پیغمبر کے حرم پہ بھونکتی ہے. پاکستان کا شیعہ پیغمبر کے صحابہ کو معاف نہیں کرتا. پاکستان کا رافضی ابو بکر عمر کو معاف نہیں کرتا. پاکستان کا شیطان امی عائشہ پہ تبرہ کرتا ہے. اگر تم صحابہ کو معاف نہیں کرتے ہو، واللہ ہم تمہیں معاف نہیں کر سکتے. وقت حکمرانو اگر تمہارے دور میں اسی کفر نے شائع ہونا تھا، اگر تم نے اسی کفر کی سرپرستی کرنی تھی، اگر تم نے اسی کفر کا ساتھ دینا تھا، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم پیڑھی کے سارے نقوی سے اتحاد کر لیتے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تم کتنی سیٹیں لیتے ہو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تم وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ پیسے بیٹھتے ہو. ووٹ سنیوں کے لے کر، ووٹ مسلمانوں کے لے کر سرپرستی کافروں کی کرتے ہو. میں ببانگے داغ کہنا چاہتا ہوں، میں گنجے کی چوٹ سے کہنا چاہتا ہوں، جو قوم جو طبقہ جو حکومت صحابہ کے دشمن پہ سرپرستی کا ہاتھ رکھے گی، اس حکومت سے بغاوت کرنا، اس حکومت کا تختہ الٹنا، اس حکومت کے نیچے سے کرسی کھینچنا میرے ایمان کا حصہ ہے، میرا دینی فریضہ ہے. زبان صحابہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک خمینی کے ایجنٹوں کے نیچے سے کرسی نہیں کھینچے. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو. کہا ہم نے اگر تو شکایت ہوگی.